قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، قرآن کو سمجھنے اور اس سے درس حاصل کرنے کی ضرورت پر زور، مصر میں ایمرجنسی اور سیکورٹی ہائی الرٹ، قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر لاکھوں انقلابی بدستور موجود، بحرین میں عوام کے وسیع مظاہرے، علماء کرام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ خبر نامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تمام ناظرین کی خدمت میں علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب لیجیے آج کا خبر نامہ، ملاحظہ فرمائیں۔ ولی امر مسلمین قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ آیات الہی میں تدبر، قرآنی مفاہیم کو سمجھنا اور قرآن مجید سے درس حاصل کرنا مسلم اخوان کی بنیادی ضرورت ہے۔
قائد انقلاب اسلامی نے اتوار کو علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی یوم ولادت باسعادت کے موقع پر مشہد مقدس میں ایرانی اور غیر ملکی قاریوں اور حافظوں کو خطاب کرتے ہوئے، جو قرآن کریم کے 29ویں بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کے لیے ایران آئے تھے، فرمایا، اچھی اور خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر لینا ہی اصل ہدف اور مقصد نہیں، بلکہ اس پر دلوں کے خشوع اور قرآنی تعلیمات کے فہم و ادراک کے لیے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے ایک تمہید کے طور پر توجہ دی جانی چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ قرآن کریم سے ایرانی عوام کی عقیدت و محبت ایک الہی نعمت ہے، جس کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہونا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا کہ ایرانی عوام کو اس بات پر فخر حاصل ہے کہ اس نے مادی دنیا میں اسلام اور قرآن کی حاکمیت کا پرچم بلند کر رکھا ہے، اور صبر و پائے مردی اور گونا گون سختیوں اور مشکلات کو تحمل کر کے روز بروز اس نورانی پرچم کی چمک میں اضافہ اور پوری ہوشیاری کے ساتھ دشمنوں کے مکر و ہیلے کو ناکام بنا کر ترقی و پیش رفت کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج ملت ایران کی عزت و سربلندی کا راز یہ ہے کہ یہ قوم قرآن کریم کی حیات بخش تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج مسلم اقوام اس درخشاں نمونے سے یہ سیکھ رہی ہیں کہ اگر کسی قوم کے پاس ایمان کی قوت ہے اور وہ وعدہ الہی پر یقین رکھتی ہے، قرآن و اسلام کی راہ میں پائے مردی کا مظاہرہ کرتی ہے اور دشمن کے مکر و ہیلے پر بھروسہ نہیں کرتی، تو وہ دشمن کی پیچیدہ ترین جنگی مشینریوں، اس کی سیاسی انٹیلیجنس اور اقتصادی سازشوں پر آسانی سے غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ ولی امر مسلمین عالم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے علاقے میں جاری اسلامی بیداری کی تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور صہیونزم کے اقدامات اور سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، خونخوار و غدار دشمن قوموں کی وسیع اور گہری اسلامی بیداری کی تحریکوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی راہ میں قوموں کی مسلسل جد و جہد دشمنوں کی ان سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے بین الاقوامی علمی مراکز کی جانب سے پوری دنیا کے ملکوں کی بنسبت ایران میں 11 گنا علمی پیش رفت کا اعتراف کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ایران کے عوام اپنے مومن اور انقلابی نوجوانوں کی توانائیوں پر بھروسہ کر کے تمام علمی، سیاسی اور ترقیاتی میدانوں میں اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے برطانوی ہم منصب سے ملاقات کر کے حکومت برطانیہ کی درخواست پر کی تھی۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرس نے اپنے ایک بیان میں کہی۔ وزارت خارجہ کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق رامین مہمان پرس نے کہا ہے کہ کابل میں افغانستان کے بارے میں علاقائی اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات تیسرے ملک کی وساطت اور برطانیہ کی درخواست پر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے برطانیہ میں مقیم اپنے شہریوں اور سفارتی عملے کے حوالے سے لاحق تشویش کی وجہ سے ملاقات کی دعوت قبول کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے مفادات کی حفاظت کے بارے میں بات چیت ہوئی اور علاقائی صورتحال کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ رامین مہمان پرست نے اس دعوے کو غلط قرار دے دیا ہے کہ صالحی اور ہیک کے درمیان یہ ملاقات ایرانی حکام کی درخواست پر عمل میں آئی تھی۔ واضح رہے کہ کابل میں ایران اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات کے بعد لندن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ملاقات ایرانی حکام کی درخواست پر ہوئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی 14 جون کو افغانستان کی سیکیورٹی کے بارے میں ایک روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کابل گئے تھے. اس اجلاس میں برطانوی وزیر خارجہ سمیت مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ شریک تھے. مصر کی وزارت داخلہ نے قاہرہ سمیت پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا ہے.
فلسطین الیوم نامی نیوز ایجنسی کے مطابق ایک ایسے وقت جب اتوار کو مصر کے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہونے والا ہے، مصری وزارت داخلہ نے اس کے اپنے لفظوں میں شہریوں کی جان و مال کے تحفظ، حساس اداروں، بینکوں، سفارت خانوں اور وزارتوں کی حفاظت، نیز ہر طرح کی گڑبڑ کو روکنے کے لیے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. خبروں کے مطابق سیکورٹی کے اس منصوبے پر اتوار کی شام صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان ہوتے ہی عمل درآمد شروع ہو جائے گا. مصری وزارت داخلہ نے اپنے تمام افسروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور ملک کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی اہلکاروں اور پولیس کے گشتی دستوں کی تعداد کافی بڑھا دی ہے. مصر کا الیکشن کمیشن آج اتوار کو صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کرنے والا ہے. دوسری طرف قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر موجود مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے فوجی کونسل کے ذریعے دی گئی دھمکیوں کے بعد خود کو کفن پوش کر لیا ہے. تحریر اسکوائر پر دھرنے پر بیٹھے مظاہرین نے کفن پہن لیا ہے اور اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اپنے انقلاب کی پاسداری کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. کفن پوش انقلابی تحریر اسکوائر کے اصل اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو کر فوجی کونسل کی دھمکیوں کی مخالفت کا اعلان کر رہے ہیں. فوجی کونسل کے ذریعے پارلیمنٹ تحلیل کر دیے جانے اور صدر کے اختیارات کم کر کے اختیارات میں اضافے کے بعد مصری عوام ایک بار پھر تحریر اسکوائر پر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں. العالم کی رپورٹ کے مطابق دھرنے پر بیٹھے مظاہرین فوجی کونسل کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوجی کونسل اقتدار عوام کے حوالے کرے. قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر مصر کی 12 سیاسی جماعتوں میں جملہ اخوان المسلمین اور 6 اپریل موومنٹ کے ارکان دھرنے پر بیٹھے ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ فوجی کونسل اپنے فیصلے کو واپس لے اور پارلیمنٹ کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ اضافی اختیارات کی ترمیم کو بھی منسوخ کرے.
شام میں مسلح دہشت گردوں نے مزید 16 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. شام سے موصول خبروں میں کہا گیا ہے کہ اتوار کی صبح مسلح افراد نے شام کی سرکاری فوج کے 16 جوانوں کو ہلاک کر دیا. یہ واقعہ صوبہ حلب میں پیش آیا. شام کی انسانی حقوق کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ یہ سرکاری فوجی دارہ عزت، ارتاب اور کفر کے علاقوں میں مسلح دہشت گردوں کے حملوں میں مارے گئے ہیں. واضح رہے کہ شام میں مسلح دہشت گرد گزشتہ کئی مہینے سے پورے ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. ان دہشت گردوں کو امریکہ، مغرب اور علاقے کے بعض عرب ملکوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت حاصل ہے. دہشت گرد عناصر شام کے سینکڑوں بے گناہ اور نہتے شہریوں کا خون بہا چکے ہیں. بحرین میں عوام نے علماء سے اظہار یکجہتی کے لیے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں.
بحرین کے علاقے الغربیہ میں عوام نے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے. مظاہرے کی کال 14 فروری نامی انقلابی گروہوں کے اتحاد نے دی تھی. اس انقلابی اتحاد کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ انقلابیوں کی صفوں میں اتحاد کی تقویت اور علماء کی قیادت میں انقلابی تحریک کو آگے بڑھانا ہی بحرین کی شاہی ظالم حکومت کے مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے. انقلابیوں کے مذکورہ اتحاد نے بحرینی عوام سے کہا ہے کہ وہ آل خلیفہ حکومت کے خلاف متحد طریقے سے تحریک جاری رکھ کر اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں. اسی طرح کے مظاہرے بحرین کے دیگر علاقوں میں بھی ہوئے ہیں. واضح ہے کہ یہ مظاہرے جمعیت وفاق ملی کے سیکورٹی جنرل شیخ علی سلمان پر بحرینی سیکورٹی فورس کے حملے پر احتجاج کرنے کی غرض سے کیے گئے تھے. جمعے کو ہونے والے مظاہرے کے دوران سیکورٹی اہلکاروں نے بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا. اس حملے میں ان کے شانے اور کمر میں چوٹ آئی تھی. شیخ علی سلمان پر بحرینی سیکورٹی اہلکاروں کے حملے پر ملک کی سبھی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اگرچہ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب آل خلیفہ کی حکومت نے بحرین کی مذہبی اور قومی شخصیات کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بحرینی عوام کی تحریک میں جیسے جیسے شدت آتی جا رہی ہے، بحرینی حکام کی بوکھلاہٹ اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ آل خلیفہ حکومت کے مظالم کے خلاف عوامی غیظ و غضب میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. فروری 2011 میں جب بحرینی عوام نے اپنے انقلاب کا آغاز کیا تھا، اس وقت آل خلیفہ کی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مظاہرین کو کچل کر یا پھر ان کا خون بہا کر ظالم حکمرانوں کے خلاف عوام کی صدا احتجاج کو دبا دے گی. لیکن آہستہ آہستہ یہ بات ثابت ہوتی چلی گئی کہ بحرین کے عوام نے ملک میں سیاسی نظام کو تبدیل کرنے اور بنیادی اصلاحات کے نفاذ کا تہیہ کر لیا ہے۔ بحرین میں عوام کے پرامن انقلاب کو ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس عرصے میں آل خلیفہ حکومت نے پرامن طریقے سے مظاہرے کرنے والے بحرینی عوام پر کسی بھی طرح کے مظالم سے دریغ نہیں کیا ہے۔ مظاہرین کی گرفتاری، انہیں ایذا رسانی، سرکاری ملازمتوں سے انہیں برخاست کیا جانا اور ان پر براہ راست فائرنگ کر کے انہیں شہید کیا جانا، یہ ایسے ظالمانہ ہتھ کنڈے ہیں جنہیں آل خلیفہ حکومت نے مظاہرین کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ چھرے والی گولیوں اور زہریلی آنسو گیس کا استعمال بھی بحرینی حکومت کے کارندوں نے عام شہریوں پر بڑی بے دردی کے ساتھ کیا ہے۔ یہی نہیں، سعودی عرب نے بحرینی عوام کے انقلاب کو کچلنے کے لیے مارچ 2011 میں اپنی فوج بحرین میں اتار دی، اور نہتھے شہریوں کا مقابلہ سعودی عرب کی فوج ٹینکوں سے کر رہی ہے، جبکہ امریکہ بھی بحرینی سیکورٹی فورس اور فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے تاکہ جیسے بھی ہو پرامن مظاہرین کا قلاقمہ ہو سکے۔ اس میں شک نہیں کہ بحرین میں عام شہریوں اور مظاہرین پر جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں وہ امریکہ کی ہی ایما پر ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بحرین کے عوام اور خاص طور پر اس ملک کے علماء اور سیاسی شخصیات آل خلیفہ حکومت کے مظالم کو خاطر میں لائے بغیر بحرینی معاشرے میں بنیادی تبدیلی کے لیے کمر بستہ ہیں، جہاں مغرب سے وابستہ ایک اقلیتی گروہ نے حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بحرین کے عوام اور سیاسی گروہوں کا کہنا ہے کہ پرامن مظاہروں اور سڑکوں پر نکل کر اپنے مطالبات بیان کرنے کا طریقہ اپنا کر ہی وہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے۔ اسی لیے انقلابی گروہوں نے کہا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد کو مستحکم بنا کر بحرین پر حکومت کرنے والے نسل پرست ٹولے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور آل خلیفہ حکومت سے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔
صہیونی فوج نے غزہ پٹی کے رہائشی علاقوں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے۔ فلسطین آن لائن ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ صہیونی فوج نے اتوار کی صبح غزہ کے مشرق اور جنوب مشرق میں حجر الدیک اور شجاعیہ علاقوں میں فلسطینیوں کے رہائشی مکانات پر بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس حملے میں اگرچہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن علاقے کے باشندوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ پر گزشتہ پیر سے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور توپ خانے کے حملے جاری ہیں، جن میں اب تک 17 فلسطینی شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے بھی صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ علاقوں میں صہیونیوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس میں اب تک 20 صہیونی زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ وہ تصادم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ بات انہوں نے گڑھئی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی قبر پر حاضری دینے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تصادم کی سیاست کو منفی سیاست سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں اور پارلیمنٹ سمیت تمام اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کسی شخص یا گروپ کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ گیلانی کو گھر بھیج کر جمہوریت کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن جمہوریت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کا مجرم قرار دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی پارلیمانی رکنیت ختم ہو گئی تھی اور انہیں وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم گیلانی کے فیصلوں کو قانونی تحفظ دینے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے 26 اپریل سے 19 جون تک کے اقدامات اور فیصلوں کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو 26 اپریل سے جب انہیں سزا ملی تھی نااہل قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے مسلم اکثریتی گاؤں استھان کو فسادیوں نے نظر آتش کر دیا۔ پرتاپ گڑھ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سنیچر کے دن 11 بجے استھان نامی گاؤں کے اطراف کے متعدد گاؤں کے فسادیوں نے اس مسلم اکثریتی گاؤں کو محاصرے میں لے کر اس پر حملہ کر دیا اور گاؤں کے اندر گھس کر گھنٹوں مکانات کو آگ لگاتے رہے۔ لوگ اپنی جان بچانے کی غرض سے چھتوں پر چڑھ گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دن دہاڑے پورے گاؤں کو پھونک دیے جانے کی کارروائی اعلیٰ پولیس افسران اور سیکورٹی اہلکاروں کی آنکھوں کے سامنے ان کی موجودگی میں ہوتی رہی۔ رپورٹ کے مطابق انتہا پسند ہندو بلوائیوں کے ہجوم نے پولیس افسران کو گاؤں کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور جب تک پورے گاؤں کو آگ نہیں لگائی اس وقت تک فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی گاؤں کے باہر ہی کھڑی رہیں۔ اطلاعات ہیں کہ فسادیوں نے استھان نامی گاؤں میں 40 گھروں کو آگ لگائی اور دن بھر لوٹ مار کرتے رہے۔ بلوائیوں نے لکھنؤ الہ آباد روڈ کو بھی بند کر دیا تھا۔ اس پورے واقعے کے بعد صرف پولیس اسٹیشن آفیسر کو معطل کیا گیا اور سرکل آفیسر کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ پرتاپ گڑھ کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا کہنا ہے کہ آگ زنی کے اس بھیانک واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ کم از کم 4 افراد لاپتہ ضرور ہیں۔ انتظامیہ نے جس نے بر وقت کوئی کارروائی نہیں کی اعلان کیا ہے کہ متاثرین کے لیے فوری طور پر امدادی کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ راج ناتھ سنگھ نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے مرکزی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ لکھنؤ سے سرور حسین۔
ہندوستانی معیشت پر مندی کے اثر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ راج ناتھ سنگھ نے مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
ہندوستان کی معیشت ان دنوں مندی سے دو چار ہے، جس کا واضح اثر شیئر بازار پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، پھلوں سبزیوں اور اشیاء خوردنی کے دام عام آدمی کے جیب پر گرا ہے۔ حالانکہ وزیر مالیات پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ جلد ہی مہنگائی پر قابو پا لیا جائے گا، لیکن مخالف سیاسی جماعتیں معیشت کی بگڑتی صورتحال اور مہنگائی کے لیے مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کو ذمہ دار قرار دے رہی ہیں۔
دیش کی ارتھ ویوستھا اس سمے پوری طرح سے ڈیریل ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ بھارت کی ارتھ ویوستھا کے ساتھ انتراشٹری جگت میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ گری ہے۔ گروتھ ریٹ وکاس در وہ آدھی رہی ہے، ایسا سوتنتر بھارت کے اتہاس میں پہلی بار ہوا ہے، اور روپے کی قیمت تیزی کے ساتھ نیچے گرتی جا رہی ہے۔ فارن انویسٹرس اپنے شیئرس کو ممبئی کے شیئر مارکیٹ میں بیچ کر اور سارا پیسہ لے کر اپنے اپنے دیشوں کو واپس ہو رہے ہیں۔ جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے تو دیش کی ارتھ ویوستھا کے ڈیریلڈ ہونے کا سوال ہے۔
کیمرامین ارشاد حسین کے ساتھ سرور حسین، سہر عالمی نیٹ ورک، لکھنؤ۔
عراق میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے نے انقلاب دشمن منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کی اشرف نامی فوجی چھاونی کو جلد سے جلد خالی کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے مارٹن کبلر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ٹیم کے 70 افراد ایم کے او کے افراد کو اشرف چھاونی سے نکال کر لبرٹی چھاونی میں منتقل کیے جانے کے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایم کے او کے افراد کو اشرف چھاونی سے لبرٹی چھاونی میں منتقل کیے جانے کے معاہدے کو، جو عراقی حکومت اور اقوام متحدہ کے درمیان ہوا تھا، 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک 2000 افراد اشرف چھاونی سے لبرٹی چھاونی میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ایم کے او کے صرف 12 افراد اشرف چھاونی میں بچے ہیں۔ ایم کے او کے دہشت گردوں کو اشرف چھاونی سے نکال کر لبرٹی چھاونی میں منتقل کیے جانے کا یہ عمل عراق کے صوبہ دیالہ کے عوام کے شدید احتجاج کے بعد انجام پا رہا ہے۔ عراقی حکومت اشرف چھاونی سے لبرٹی چھاونی میں ایم کے او کے افراد کی منتقلی کو انہیں عراق سے باہر نکالے جانے کی راہ میں پہلا قدم بتاتی ہے۔ واضح رہے کہ ایم کے او دہشت گردوں نے ایران کے اندر بے گناہ شہریوں اور اعلی عہدیداروں کو شہید کرنے کے علاوہ خود عراق کے اندر انتہائی وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور ناظرین، اب آخر میں آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، قرآن کو سمجھنے اور اس سے درس حاصل کرنے کی ضرورت پر زور۔ مصر میں ایمرجنسی اور سیکورٹی ہائی الرٹ، قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر لاکھوں انقلابی بدستور موجود۔ بحرین میں عوام کے وسیع مظاہرے، علماء کرام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان۔ اسی کے ساتھ آج کا خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھنا نہ بھولیے، پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir۔ اور یہیں اپنی میزبان ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.